بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ہم احکام قضاء الحاجت بیان کریں گے انشاءاللہ. اور پچھلے دروس میں ہم نے نجاست کے احکام اور مسائل پر تفصیل سے بات کی، اور اس سے پہلے والے درس میں طہارت کی تعریف اور طہارت کے متعلق چند احکام اور مسائل بیان کیے تھے. مؤلف فرماتے ہیں احکام قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے احکام. مقدمے کے طور پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنی میں وضاحت کر دوں کہ دین اسلام ایک عظیم دین ہے، فطرت کا دین ہے، یہ ادب کا دین ہے. ایک ایک لفظ میں ادب ہی ادب ہے، اور یہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنی جب بات کرتے اور کوئی ایسی بات کرنا ضرورت پڑ جاتی جس میں شرم محسوس ہوتی ہو تو وہ لفظ کا دوسرا لفظ استعمال کر کے اس لفظ کو جس میں شرم کے معنی ہوتے ہیں وہ استعمال نہ کرتے. یعنی جن الفاظ سے انسان کو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، عربی جو ہے، عرب لوگ جو ہے، وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے جس میں انسان کو شرم محسوس آتی ہو. اگر کوئی ضرورت کے لیے ایسی بات کرنی بھی پڑ جائے کبھی، تو اس کے مترادف دوسرا لفظ استعمال کرتے جس کا معنی وہی ہے جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عرب کی اس عادت کے مطابق قرآن مجید نے اس عادت مد نظر رکھا ہے. اور ایک بہت بڑی پیاری بات ہے، اب قرآن مجید اب کسی عالم کے پاس جائے، مسلمان عالم کے پاس، اور قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول لے اور کوئی سوال بھی پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو. یا اپنے دروس میں قرآن مجید کہیں سے بھی کھول کے آپ درس بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بائبل میں ایسا نہیں ہوتا کبھی، اور یہ چیلنج ہے، بائبل میں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. جو آج تحریف شدہ بائبل ہے، پادری پہلے سے آتا ہے، نشان لگا کے آتا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا. کیونکہ بائبل میں آج بھی جو تحریف شدہ بائبل ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں جو انسان بیوی سے بھی نہیں کر سکتا، ایسے الفاظ استعمال، کیونکہ اللہ کے الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ سے لوگوں نے تبدیل کر دیے، اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دیے، اور وہ الفاظ موجود نہیں ہیں. تو پہلی بات یہ ہے، دین اسلام جو عظیم دین ہے، ادب کا دین ہے، جن الفاظوں کے استعمال سے شرم محسوس ہوتی ہے ان الفاظوں کو شریعت نے، ان الفاظوں کا لحاظ کیا ہے اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام جیسا عظیم ہے ویسا ہی وسیع بھی ہے، اور شامل اور کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے. یہ دین فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس انسان کو پیدا کیا ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ نے، اور انسان کی فطرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا ہے، حق دین کو نازل کیا ہے. اب دیکھیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں آداب قضاء الحاجت، احکام قضاء الحاجت. قضاء حاجت، قضاء یعنی فارغ ہو جانا، الحاجہ ضرورت، وہ کون سی ضرورت ہے جس سے ہم فارغ ہونا چاہتے ہیں، یا یہ کون سی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں. عام طور پر فقہا جب یہ استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی پیشاب اور پیخانے سے فارغ ہونا. لیکن یہاں پہ لفظ پیشاب اور پیخانہ استعمال نہیں کیا، کہ عربی میں پیشاب کو بول نہیں کہا جاتا، پخانوں کو براز نہیں کہا جاتا، ایسے الفاظوں کو نہیں استعمال کیا، تو قضاء الحاجہ کا لفظ استعمال کیا. دوسری بات جو میں بیان کر رہا تھا کہ دین اسلام کامل اور شامل دین ہے، اب جہاں پر توحید کا ذکر ہے، جہاں پر شرک کا ذکر ہے، ارکان ایمان کا ذکر ہے، وہیں پر آداب قضاء الحاجہ کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف ایک یہودی آئے، اور اس یہودی نے کہا بھی تمہارا دین بڑا عجیب ہے اور تمہارا نبی بھی بڑا عجیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر چیز کی باریک بینی بیان کرنا, حتیٰ کہ پیشاب کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا یہ بھی تمہارے دین میں ہے, بڑی عجیب بات ہے, واقعی عجیب بات ہے. اس یہودی کے لیے مقام تعجب ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کہ حق دین کیا ہوتا ہے, اس کو اس کا علم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہر چیز کے بارے میں جس میں خیر تھی وہ علم دے کے گئے ہیں, اور ہر اس شر سے آگاہ کیا جس سے کسی مسلمان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, دین کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور دین کی ہر باریک بینی جو دین سے تعلق رکھتی ہے یا اس انسان سے اس انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے, وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا. اپنی زندگی میں ہے سب کچھ بیان کر کے, جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور ان کی وفات ہوئی. جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پورا دین اسلام ہے, اور صراط کہتے ہیں وسیع راستے کو. یہ دین اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر چیز کے احکام موجود ہیں, ہر چیز کا حق موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, قرآن مجید کا حق, انبیاء اور رسل علیہ السلام کا حق, والدین کا حق, اپنے رشتہ داروں کا حق, بیوی کا حق, بچوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, پڑوسوں کا حق, مسلمانوں عام مسلمانوں کا حق, کافروں کا حق, حیوانوں کا حق, جمادات کا حق. بڑی عجیب سی بات ہے, رہا کیا ہے دنیا میں؟ اس کیا ان پتھروں کا بھی حق ہے؟ یہ پتھروں کا بھی حق ہے, پتھر کا کیا حق ہے, جانوروں کا کیا حق ہے؟ یہ دین اسلام میں ہے, یہ دین اسلام میں ہے. کیا اس عورت کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا جو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, اسے بند کر دیا, نہ اسے کھانے کو کچھ دیا نہ اسے پینے کو کچھ دیا, اور اسے بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر مار دیا, جہنم میں گئی. کلمہ پڑھنے والی عورت, مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے ایک بلی کی وجہ سے, اور وہ مرد وہ مسافر کتے کی وجہ سے جنت میں گیا. سبحان اللہ, صحیح حدیث ہیں یہ. جانوروں کے حق ہیں, بکری کو ذبح کرنا ہے ذبح کرنے کے بھی حقوق ہیں, اس کا حق ہے. چھری تیز ہونی چاہیے, جانوروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ارے ذبح کرنا ہے مارا تو اسے ویسے ہی ہے, اگر مارا تو بہترین طریقے سے مارو, یہ دین رحمت ہے. ایک بکرے کو دوسرے کے آگے ذبح نہیں کرنا, چھری کو لے کے بکرے کے آگے نہیں آنا. سبحان اللہ, پتھروں کا کیا حق ہے کہ پتھروں کو آپ توڑ سکتے ہو, پھوڑ سکتے ہو, گھر بنا سکتے ہو, سیمنٹ بنا سکتے ہو, پیس سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, پتھر کو سجدہ نہیں کر سکتے. یہ عظیم دین ہے, یہ کامل اور شامل دین ہے. اس میں کیا رہا ہے؟ حقوق انسان کی بات لوگ کرتے ہیں, کیا جس دین میں بلی اور کتے کا اور پتھر کا حق موجود ہے, انسان کا حق نہیں اس دین میں کیا؟ عورت کا حق نہیں اس دین میں کیا؟ یہ عقل کے اندھے ہیں. سبحان اللہ, الجزاء من جنس العمل, یہ قاعدہ ہے, جو سزا ملتی ہے وہ عمل کے مطابق ملتی ہے. عمل کیا کیا دنیا داروں نے آج کل, ٹیکنالوجی کے دور میں لوگ آگے بڑھ چکے ہیں, کس کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر. عقل کو اپنا سب کچھ مان لیا, سزا کیا ملی؟ کیا عقل کے اندھے ہو گئے بیچارے, ان کو حق نظر نہیں آتا. ان کو یہ تو نظر آتا کہ سارے داڑھی والے جو ہیں وہ دہشت گرد ضرور ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس دین اسلام کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. اس دین اسلام کو اپنانے سے کیا کیا اچھائیاں وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج پوری دنیا کو دیکھو کہاں پر کھڑی ہے, علی شفا حفرۃ من النار, ہلاکت کے برج پر کھڑی ہے, ہلاکت کے ایج پر کھڑی ہے پوری دنیا, لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ کہتے کہ انسانوں کو حقوق پورے کر دیں, حل یہ ہے. بیچارے انسان ہیں, عورت کا حق مر چکا ہے. اس دین نے ہمیشہ عورت کو حق کو مارا ہے, عورت کے حق کو اس دین نے مارا ہے, چاہے وہ یہودیت کا دین ہو, چاہے عیسائیت ہو, چاہے وہ ہندو مذہب ہو, اس مذہب نے عورت کے حق کو چھینا ہے. عورت کو حق ملنا چاہیے, بچوں کے حقوق نہیں ہیں, بچوں کو حق ملنا چاہیے, بوڑھوں کے حقوق نہیں ہیں. کون سے اولڈ ایج ہاؤسز ہوتے ہیں, کون سے ہوتے ہیں آپ انگلینڈ میں امریکہ میں؟ ہاں اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں. بوڑھوں کے کہاں حقوق ہیں؟ بوڑھوں کے بوڑھے ہو گئے بند کر دیا جیسے جیل نہیں ہوتی تو زندگی وہاں پر کھانا پینا دے دیا بس زندگی کے دن گنو کتنا باقی زندگی آپ کے باقی مر جاؤ. اور جب مر جاتے دو تین مہینے کے بعد کوئی آ کے پوچھتا یہاں پر ایک بوڑھا تھا کہاں گیا ہے. ہاں واقعی ان لوگوں کے کیا حقوق ہیں؟ جب وہ عاجز ہو گئے حق پورا کرنے سے تو انہوں نے یہی راستے اختیار کیے, اور کوئی راستے نہیں تھے ان کے لیے, کیا کر سکتے تھے وہ؟ نہیں, کیا دین اسلام میں یہ ہے؟ دین اسلام میں ہر چیز کا حق ہے. بوڑھوں کا حق ہے کہ نہیں؟ ان میں یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. آپ تو اف بھی نہیں کہہ سکتے, گھر سے نکالا دور کی بات ہے, اف نہیں کہہ سکتے. اف کہہ دیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, گناہ کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد, توحید کے حق کے بعد جو حقوق میں انسان سب سے پہلے حق والدین کا حق ہے, بوڑھوں کا حق ہے, عورت کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں جو عورت کا نظریہ ہے اسلام میں, وہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں. اب وقت نہیں ہے میں پورے دلائل بیان کروں. تو اس کے لیے انشاءاللہ کوئی خاص درس ہوگا, صرف عورتوں کا مقام اسلام میں کیا ہے میں پورے دلائل کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسلام کے مطابق عورت ایک ایسا ہیرا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, دلیل کے ساتھ, چاہے وہ اور یہ عورت ماں ہو, بیوی ہو, بہن ہو یا بیٹی ہو, اس سے قیمت کوئی لگا نہیں سکتا. اور مختلف پورے طریق میں بیان کروں گا انشاءاللہ, مختلف لوگوں نے ان مذاہب نے جو آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین نہیں ہے, ان مذاہب نے عورت کو کیا دیا ہے, اور اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے, اور آج کے اس متمدن زمانے نے عورت کو کیا دیا ہے, اس کو ترازو پہ تولیں گے, عقل کے ترازو پہ تولیں گے, لیکن بشرط عقل سلیم اور قلب سلیم کے ترازو پہ تولیں گے, اور پھر پتہ چلے گا کہ واقعی عورت کا کیا مقام ہے. اسلام نے عورت کو کچھ دیا ہے یا عورت سے کچھ لیا ہے؟ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے, عورت کے ہر حق چھین لیا ہے. تو میرے حقوق انسان والے جو ہیں وہ بیچارے عقل کے پجاری ہیں اور اپنی عقل سے ہی مار کھا گئے. آج دیکھیں کیا انہوں نے دیا کیا انسان کو, کہتے کالے اور گورے کا مسئلہ تھا ہم نے حل کیا ہے. یہ مسئلہ کھڑا کس نے کیا تھا؟ کھڑا بھی تم لوگوں نے خود کیا, حل بھی تم لوگوں خود کیا, تو اسے دین کا سے کیا تعلق ہے؟ دین تو شروع سے ہی ہو ان اکرم کو ان دلا اتفاق ہو, تو اسے بہترین وہ ہو جو متقی پرہیزگار ہو. تو یہاں پر رنگ کا ذکر کہاں سے آیا؟ بلکہ رنگ جو اللہ نے مختلف پیدا کی, اللہ تعالی کی آیت ہے. یہ مسئلہ آپ کا کھڑا کر دیا تھا, آپ لوگوں نے خود اسے دور کیا. اور عورت کا مسئلہ جو آپ بیان کرتے ہو بار بار, اللہ قسم کھاتا ہوں ان کے گھر اجڑ چکے ہیں. باہر سے تو وہ خوبصورت گھر ہیں, اندر سے وہ کھنڈر ہیں, فیملی لائف ان کی ہے ہی نہیں. الا من رحم اللہ, بہت چند گھرانے ہوں گے چند جو فیملی لائف کو سمجھتے ہوں گے, اکثر ان کی فیملی لائف ٹوٹ چکی ہے. جس راستے سے وہ گزرے ہیں, دیکھیں اگر میں غلطی کرتا ہوں اور واقعی میں آپ کا خیر خواہ ہوں, تو میں اپنی غلطی کے تجربے سے آپ منع کروں گا یا نہیں کروں گا؟ خیر خواہ اسی میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ جن تجربات سے وہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کڑوے ہیں, اور اتنے کڑوے ہیں کہ وہ زہر بن چکے ہیں ان کے لیے. ان کی ہلاکت اسی زہر کی وجہ سے ہو رہی ہے. عورت کے معاملے میں وہ فیل ہو گئے ہیں, ہمیں آگاہ نہیں کیا. کرنا تو یہ چاہیے اگر واقعی وہ حقوق انسان کے علم بردار ہیں, حقوق انسان کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو حق دینا, عورت کو حق دینا چاہتے ہیں, تو سمپل بات یہ تھی وہ یہ کہتے بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمارے گھرانے ٹوٹ چکے ہیں, اللہ کے لیے جو تم لوگ کرو وہ اچھا کر رہے ہو, اسی پہ قائم رہو, یہ دین حق ہے تمہارا. اگرچہ ہم نے یہاں پر آئے نہیں ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن دین تمہارا صحیح ہے. کاش ایسا ہوتا ہے. جس غلط تجربے سے وہ گزرے ہیں وہ خود بھی فیل ہوئے, وہ اب ہمیں بھی فیل کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا. وہ لوگ ہمیں سونا دکھاتے ہیں, ایک دور سے ہمیں چمک نظر آتی ہے کہ ان کا راستہ بڑا اچھا ہے, ارے زندگی تو بہت پیاری ہے ان کی, ان کا لائف سٹائل ہم بہت سنتا ہوں میں, لائف سٹائل دیکھیں, ان کا لائف سٹائل دیکھیں, یہ لوگ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. بھئی اگر بعض چیزوں میں اچھے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ زندگی ساری اچھی ہے ان کی. کیا بعض چیزوں میں ہم مسلمان اچھے نہیں ہیں؟ کیا مسلمان اتنے گئے گزرے ہر چیز میں برے ہیں کیا؟ اچھائی اور برائی ہر معاشرے میں موجود ہے, لیکن مسلمان معاشرے جتنے بھی گرا ہوا ہو ویسا کوئی معاشرہ ہے نہیں جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا نور موجود ہو, وہ نور ہی کافی اس کی بہتری کے لیے. بہرحال اب واپس آتے ہیں آج کے درس میں, ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو ابھی تک بات ہے یہ مقدمہ تھا, معذرت کے ساتھ. اگر اوپر لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کارنر پہ, اريد ان اتعلم, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. نمبر ایک, ما يجب عند قضاء الحاجه وما يستحب مع الدليل, قضاء حاجت کے وقت کیا واجب ہے میرے اوپر جب میں قضاء حاجت کروں, اور کیا مستحب ہے, کیا بہتر ہے شرعاً دلیل کے ساتھ. نمبر دو, ما يحرم عند قضاء الحاجه, وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں قضاء حاجت کے وقت, وہ ما يكره, وہ کون سی چیزیں ہیں جو مکروہ ہوتی ہیں, مع الدلیل, دلیل کے ساتھ. نمبر تین, الاستنجاء والاستجمار, استنجا کرنا, استجمار یعنی پتھر سے گندگی کی جگہ کو صاف کرنا. وشروط ما يستجمر به, اور جس چیز سے استجمار کیا جاتا ہے ان کی شروط کیا ہیں. حکم الاکتفاء بالاستجمار, اور اگر صرف پتھروں سے گندگی کو صاف کی جائے تو کیا وہ کافی ہے نہیں. تو ان تین چیزوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے, ما یجب, وہ کون سی چیزیں ہیں جو واجب ہیں قضاء حاجت کے وقت. مؤلف فرماتے ہیں نمبر ایک, ستر العورة عن الناس اثناء قضاء الحاجة, ستر ڈھانپنا, العورة عورت, عن الناس لوگوں سے, اثناء دوران, قضاء الحاجة قضاء حاجت کے وقت, قضاء حاجت کے دوران اپنے ستر کو ڈھانپنا, یعنی لوگوں کے سامنے قضاء حاجت کرنا حرام ہے, اور لوگوں سے قضاء حاجت وقت چھپنا واجب ہے. اس کی دلائل تو بہت ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ, گھٹنے ناف اور گھٹنے کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ عورہ ہے, ستر ہے, یہ اسے ڈھانپنا چاہیے, فرض ہے. یہاں پہ لفظ عورت کا استعمال ہوا, عورہ, ہم عورہ عام طور پہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے چھپانا ضروری ہوتا ہے, اگر نہ چھپے تو شرم محسوس ہوتی ہے, اسے عورہ کہتے ہیں. اور اردو میں ہم عورت کہتے ہیں, عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کو کہتے ہیں, اور کیا پریشان کیوں ہوگا, عورت عورت ہوتی ہے جو مرد کے ضد ہے. عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسی لفظ میں جواب ہے کہ عورت کو چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے. مانا عورت کیا ہے پھر؟ عورت پورے کے پورے عورہ ہے, اس کا چہرہ بھی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ عورت میں نہیں ہے, یعنی چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, تو پھر اس کو عورت نہیں کہنا چاہیے, عورت سوائے چہرے کے, کیونکہ جب عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں پوری کی پوری عورت آ جاتی ہے, اس کا چہرہ بھی اس میں شامل ہے, اس دونوں ہاتھ بھی شامل ہیں. اب میں شرعی دلیل نہیں بیان کر رہا, میں لفظی دلیل بیان کر رہا ہوں. اس لفظ کے اندر ہی دلیل ہے کہ عورت پوری کی پوری عورہ ہے, یعنی کوئی بھی حصہ اس کا نظر نہیں آنا چاہیے, کوئی بھی حصہ نظر آئے تو شرم محسوس کرنی چاہیے, اسے عورہ کہتے ہیں. نمبر دو, مؤلف بیان کرتے ہیں, التنزه عن اصابۃ النجاسہ, نزاحت کہتے ہیں دور کرنے کو, بچنے کو, عن اصابۃ النجاسہ, نجاست غلاظت سے بچانا, کس چیز کو, لثوبہ, اپنے کپڑوں کو, او بدنہ, یا اپنے بدن کو, جسم کو. فان اصابہ شیء, غسلہ، اگر کوئی چیز لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے کپڑوں کو یا بدن کو، جسم کو، قضاء حاجت کے دوران غسلہ، تو اسے دھونا چاہیے. اس کی دلیل میں، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ نجاست سے دور ہونا واجب ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنزہو من البول، بچو پیشاب سے، فإن عامت عذاب القبر منه. کیوں بچو؟ پیشاب سے کیوں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وجہ بھی بیان کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإن بے شک عامت عذاب القبر منه، کہ عذاب قبر عام طور پر اسی پیشاب کی بد احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ، اب پیشاب کی بد احتیاطی سے عذاب اور قبر میں عذاب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ پیشاب سے بچنا فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. فرض اس لیے ہے کیونکہ ذکر کیا ہے حدیث میں، لفظ کیا ہے؟ عذاب کا لفظ ہے، اور عذاب کا لفظ ہمیشہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو واجب کو چھوڑنے میں، فرض کو چھوڑنے میں، جی ہاں، نہیں میں، حرام میں بھی اگر حرام کرتے ارتکاب کرتے ہیں تب بھی عذاب کا مستحق ہے، اور واجب کو چھوڑتے، فرض کو چھوڑتے تب بھی عذاب کا مستحق ہے. اس روایت کو دارقطنی اور احمد نے روایت کیا ہے. اور دوسری حدیث میں، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، کسی کو یاد ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دو قبروں کے درمیان میں گزرے اور فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی قبیر، بے شک ان دونوں کو عذاب مل رہا ہے قبر میں، اور لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ عام سی باتیں ہیں، کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں. اما احدہما، ان میں سے ایک شخص، کانا لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، چیٹے پڑ رہے ہیں، ابھی پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، پہلے استنجا کر کے چلا گیا. یہ غلطیاں کافی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، جب تک پیشاب کا آخر قطرہ نہ نکل جائے اس وقت تک آپ بیٹھے اور استنجا اچھی طریقے سے کریں. یہ دین جو ہے، اسلام کا دین جو ہے، یہ پاکی کا دین ہے، خوبصورتی کا دین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور استنجا پہلے کرے اور پیشاب ابھی رکا نہیں؟ جو شخص ایسا کرتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں تو کپڑوں میں چھینٹے، یا بد احتیاطی کرتے تو بد احتیاطی پیشاب کرتے ہوئے نہیں کرنی. دوسرا کون ہے؟ کون تھا؟ چغل خور. والآخر یمشی بالنمیمہ، نمیمہ چغل خور تھا. سبحان اللہ. اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کے لیے عام بن چکے ہیں، پیشاب سے بد احتیاطی، صرف چھوٹے ہی نہیں بڑے بھی بد احتیاطی کرتے ہیں، میں نے مثالیں کچھ بیان کی ہیں. اور چغل خوری تو ایک، میں کیا کہوں، ایک فیشن بن چکا ہے. یعنی آپ بیٹھے ہیں، الا من رحم اللہ، گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی خوش قسمت لوگ ہوں گے جو کسی شخص کی بات نہیں کریں گے، کسی کی بات ضرور بیچ میں آئے گی، پھر ضرورت کیا ہے؟ نمیمہ بھی ہوتا ہے. یعنی چغل خوری میں دو چیزیں ہیں، دو مصیبتیں ہیں. ایک تو آپ جس کے بارے میں چغلی بیان کر رہے ہیں اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیک بیٹھے، وہ ہے نہیں، اس کے پیچھے آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر ایسی بات کرنا کہ دونوں کو آپس میں لڑوا دینا، آپ کی بات میں نے سنی، آپ کی بات میں نے سنی، آپ کو وہ بات لگائی جو انہوں نے کہی ہے، اگرچہ تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ زیادہ کر دیا. اب اس میں تیسرا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بھی شامل ہو گیا. دیکھیں ایک عمل سے کتنی مصیبتیں ہیں. تو اس لیے چغل خور کو جو ہے وہ قبر میں عذاب ملے گا. اور اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر کا حساب کتاب بھی حق ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا اور قبر میں ثواب بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. نمبر تین، الاستنجاء او الاستجمار، استنجا کرنا، استنجا کرنا ہے، آگے تفصیل بیان کریں گے ہم، یعنی پیشاب اور پخانے کی جگہ کو پانی سے صاف کرنا، استنجا. اور استجمار کہتے ہیں پیشاب اور پیخانے کی جگہ کو پتھر سے صاف کرنا. وسیعتی ذکر احکام ہوا بتفصیل انشاءاللہ, آگے انشاءاللہ اس کے لیے خاص باب باندھا ہے جن میں صرف ان دونوں کے احکام بیان کیے جائیں گے. یہ ابھی آ رہا ہے, تفصیل آ رہی آئے گی. ما یحرم, اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو قضاء حاجت کے دوران حرام ہوتی ہیں. نمبر ایک, استقبال القبلہ او استدبارها حال قضاء الحاجہ. استقبال اپنا رخ کرنا, اپنا چہرہ کرنا, القبلہ قبلہ کی طرف, او استدبار, استدبار کہتے ہیں اپنی پیٹھ کرنا. تو قبلہ کی طرف رخ کرنا, چہرہ کرنا یا پیٹھ کرنا, دونوں حرام ہیں. فی الصحراء, بشرط یہ کہ کھلے میدان میں, کھلے میدان میں آپ قبلہ کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے اور پیٹھ بھی نہیں کر سکتے قضاء حاجت کے دوران. واما فی البنیان, لیکن گھروں کے اندر دیواروں کے بیچ میں یا اوڑ کے بیچ میں, بنیان یعنی گھروں کے اندر, فالافضل ترک ذلك, بہتر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا. کس کو چھوڑ دیا جائے؟ دونوں کو, یعنی نہ رخ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس کی دلیل میں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کی دلیل میں قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے, دیکھیے اس کی دلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اتیتم الغائط, جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ, فلا تستقبلوا القبلہ, تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو, ولا تستدبروها, اور اس کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو, ببول ولا غائط, نہ پیشاب سے اور نہ پیخانے سے, ولكن شرقوا وغربوا, لیکن مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو. اسے ابو بخاری مسلم نے روایت کیا. حدیث سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, پتہ نہ ہو تو معافی ہے, فتق اللہ مستقاط, آپ کو پتہ نہیں ہے, اجتہاد کر سکتے ہیں, اپنے اجتہاد کے مطابق رخ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ لفظ ہے کہ مشرق طرف رخ کرو یا مغرب طرف رخ کرو. ہاں, کلیئر ہے. اب یہاں پر جدہ سے اگر بیٹھے ہم, جدہ میں ہیں, مشرق کہاں پہ ہے, قبلہ کہاں پہ ہے, کس طرف ہے؟ جدہ کے لیے قبلہ کہاں پہ ہے, کس سمت میں ہے؟ مشرق ہے, ساؤتھ ایسٹ ہے. مغرب کہاں پہ ہے, سمندر کہاں پہ ہے؟ ہاں, انڈیا کی نہیں, یہاں کی بات کر, میں بتاتا ہوں آپ. سمندر کہاں پہ, جدہ کے کس حصے میں ہے؟ مغرب میں ہے کہ نہیں؟ مغرب کی طرف ہے. مکہ کہاں پہ ہے؟ مشرق کی طرف ہے. قبلہ مشرق کی طرف ہے. حدیث میں ہے کہ قضاء حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ نہ کرو, مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کی ڈائریکشن قبلہ کی مشرق و مغرب کی طرف نہ ہو. جن کی ڈائریکشن مشرق مغرب کی طرف ہے, کیا اس حدیث پہ عمل کریں گے؟ بات سمجھے, سمجھنے والی بات ہے. ایک فائدہ بھی ہے اس بڑا حدیث میں. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی مکہ میں, کہ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ قبلہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا, ٹھیک ہے, تو مشرق و مغرب کی طرف قبلہ نہیں تھا. تو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ بھی نہ کرو اور پیٹھ بھی نہ کرو. تو پھر کیا کریں؟ شرقوا وغربوا, یا مشرق کی طرف چہرہ کرو یا مغرب کی طرف چہرہ کرو. یہی حل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم جدہ والے اس حدیث پہ عمل کریں تو پھر یا تو چہرہ ہوگا یا پیٹھ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے, اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, حدیث کے پہلے الفاظ کو سمجھ, اسے حدیث کو پورا سمجھنا چاہیے, اور حدیث پہ عمل کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. آج کل بعض ایسے لوگ ہیں جو اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, حدیث کو پڑھ لیا, اسی حدیث کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا بغیر علم کے, تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے علماء کی طرف جا کے. اب جیسے یہ حدیث ہے, اس کا مفہوم صحیح ہے, اس میں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, نہ پہلے الفاظوں میں نہ آخری الفاظوں میں, لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا اور پیٹ بھی نہیں کرنا قضاء حاجت کے وقت, اس سے منع کیا ہے. اب مزید وضاحت کے لیے, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے سب عالم تھے, کیا عالم بھی ہوتے تھے, جاہل بھی ہوتے تھے, بدو بھی ہوتے تھے, بچے بھی ہوتے تھے, عورتیں بہت سارے لوگ ہوتے تھے, تو سمجھداروں نے تو سمجھ لیا کہ اصل بات یہ ہے کہ نہ چہرہ کرنا نہ پیٹ کرنی ہے. اب جو جاہل ہیں اعرابی بدو ہیں ان کو کیسے سمجھائیں بھائی مطلب کیا ہے اس بات کا, تو پھر چہرہ کہاں کریں, مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے ہم رخ کس طرف کریں گے, جس طرف قبلہ نہ ہو, اگرچہ مشرق مغرب کی طرف رخ کریں تو کیا گناہ ہوگا, کیا حدیث کی مخالفت ہوگی, نہیں ہوگی, کیونکہ حدیث کا اصل مقصود مفہوم کیا ہے, اصل مقصد یہ نہیں کہ چہرہ کا مشرق مغرب کی طرف نہیں کرنا, اصل مقصد ہے کہ قبلے کی طرف نہیں کرنا. بات واضح ہوئی کہ نہیں. نمبر تین, قضاء الحاجہ فی طرق الناس, یہ بھی حرام ہے. تیسرا محرم چیز, تیسری محرم چیز قضاء حاجت کے دوران کہ لوگوں کے راستے, جی ہاں دوسری معذرت, دوسری چیز کہ لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنا یہ بھی حرام ہے. وظلہم, اور ظل کسے کہتے ہیں, سائے کو, یہ لوگوں کے سایوں میں درخت کے نیچے جس کے خاص طور پہ پھل ہوں اس درخت کے نیچے قضاء حاجت کرنا حرام ہے, راستے میں حرام ہے, گھروں کی دیوار ہے, پڑوسی کے گھر ہے کہ کوئی دیوار ہے وہاں پر سایہ ہوتے لوگ بیٹھتے وہاں پر قضاء حاجت کرنا حرام. وہ اماکن اجتماعین و جلوسین, اور جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اس جگہ پر بھی قضاء حاجت حرام ہے. والحدائق العامہ, اور عام گارڈنز میں بھی قضاء حاجت حرام ہے. والاسواق, اور مارکیٹس میں, کیا مطلب ہے اسواق میں, مارکیٹس میں جہاں پر ٹوائلٹس نہ ہو. اب آج کل کے زمانے میں تو بڑی آسانی ہے, ہر مارکیٹ میں ٹوائلٹ موجود ہے, کہ وہاں پر بھی حرام ہے, نہیں وہاں پر تو جائز ہے, یہ وہاں پہ بات ہوئی جہاں پر ٹوائلٹس نہ ہو اور کھلا بازار ہو, بازار کے اندر قضاء حاجت کرنا حرام ہے, جائز نہیں. وہ بھی رکھ علما, اور پانی کے کنوؤں میں, پانی کنویں کے اندر بھی, اور جو پانی کے ہوتے ہیں جو لوگ استعمال کر, وہاں پر بھی پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. ونحو ذلک, اور بہت ساری ایسی چیزیں. اس کی دلیل میں قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا اللعانین, بچو ان دو چیزوں سے جو لعنت کا باعث ہے, جن کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا. بچو ان دو چیزوں سے جو لعنت کا باعث ہیں. قالوا ومن لعنان یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو چیزیں کون سی ہیں جو لعنت کا باعث بن سکتی ہیں. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے راستے اور یا او یا لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے میں قضاء حاجت کرتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے, تو یاد رکھیں راستے میں یا سائے میں, اور جو باقی چیزیں جو بیان کی ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے, یعنی علت کیا ہے, کیوں منع کیا ہے لوگوں کے راستے میں اور سائے میں, تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. جو چیز آپ کی قضاء حاجت کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بنے وہ لعنت کا باعث ہے. اور حرام کیوں ہے, کیونکہ اس میں لفظ جو لعنت کا استعمال کیا گیا ہے. نمبر تین, تیسرا محرم قضاء حاجت کے دوران, الدخول بالمصحف الى الحمام, حمام کے اندر ٹوائلٹ کے اندر داخل ہونا قرآن مجید اٹھا کے, حرام ہے جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے, لما فیہ من الاہانۃ لکتاب اللہ تعالی, کیونکہ اس میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور قرآن کی بے حرمتی کرنا حرام ہے شرعا. حمام ٹوائلٹ کے اندر قرآن مجید کو اٹھا, اب جب میں قرآن ہے اور آپ باہر کہیں بازار میں کسی جگہ پہ ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی, آپ کو آپ جانا چاہتے ہیں, جیب میں آپ کے قرآن ہے, تو کیا کریں گے آپ, جائیں گے تو حرام ہے, آپ باہر کہیں پہ رکھ دیں یا کسی کو ہاتھ میں دے دیں تھوڑی دیر کے لیے وہ رکھ دیں عام طور پہ. اور حمام کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ نہیں جہاں پر ہاتھ دھوئے جاتے. بیسن حمام نہیں ہوتا یاد رکھیں. عام طور پر کچھ بعض باتھ روم کے اندر بیسن ہوتے ہیں, لیکن عام جو مارکیٹ کی بات میں کر رہا ہوں وہ الگ ہوتے ہیں. اور چھوٹے سی ایسی جگہ بنی ہوتی ہے جو چار دیواری ہے قضاء حاجہ کی, وہ حمام ہوتا ہے. اس کے اندر قرآن جی کو داخل کرنا حرام ہے. موبائل میں قرآن ہو تو, موبائل اگر ایسا موبائل ہے اور وہ بند ہے, کچھ نظر آ رہا ہے اس میں بند ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. بیک گراؤنڈ میں کچھ لوگ رکھتے ہیں عام طور پہ. اگر موبائل ایسا ہے کہ وہ بالکل بجھتا نہ ہو اور وہ ہمیشہ لکھا ہو, یہ حرام ہے. لیکن اگر میموری کے اندر فیڈ ہو اور بند ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے یا کوئی تحلیل جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. انسان کی میموری کے اندر ہے, دل کے اندر ہے. حافظ جو حافظ ہوتے ہیں پھر وہ تو بیچارے کبھی ہواؤں کے اندر جا نہیں سکتے. جیسے ان کی میموری میں بند جائز ہے تو اس کی میموری میں بند بھی جائز ہے. شخص بیان کرتے ہیں مستحب. اب وہ چیزیں بیان کریں گے جو مستحب ہیں. ہم ما یجب واجب بیان کر چکے اور حرام بیان کر چکے, لیکن ایک چیز رہ گئی. واجب کسے کہتے ہیں اور حرام کسے کہتے ہیں؟ واجب کیا ہے؟ واجب کی تعریف اور حکم کیا ہے؟ حرام کی تعریف اور حکم کیا ہے؟ الیمین, دایاں ہاتھ. آپ کچھ بتا رہے تھے, یہ حکم بیان کر رہے ہیں آپ, یہ حکم ہے. تعریف کیا ہے؟ واجب حرام منع, جس سے منع کریں, ٹھیک ہے. لیکن بہترین, اس سے بہترین لفظ کوئی واجب جو ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے, ما امر به الشارع على وجه الالزام, شریعت میں جس کا حکم ہو کہ یہ کرنا ہے ضروری, اسے واجب فرض کہتے ہیں. ہاں امتثال, نہ وہ تو اس کے امتثال تو حکم میں ہے. واجب جو ہے ما امر به الشارع على وجه الالزام, جس کا شارع نے حکم دیا ہو, یعنی شریعت میں جس کا حکم ہو کہ یہ کرنا ہے ضروری کرنا ہے, اسے واجب کہتے ہیں. اور واجب فرض ایک ہی چیز ہے. صرف احناف نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ واجب اور فرض میں فرق ہے, لیکن جو اور صحیح ہے واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. حکم کیا ہے واجب کا؟ من فعلہ امتثالا, جو اس کو عمل کرے گا اللہ تعالی کی رضا کے لیے, یو صاحب اسے ثواب ملے گا, اور جو نہیں کرے گا یستحق العقاب, سزا کا مستحق ہے. یہ اس کا حکم ہے. اچھا محرم اس کے بالکل برعکس. محرم کیا ہے؟ ما نہ عنہ الشارع على وجه الالزام, جس کا شریعت میں حکم دیا ہے چھوڑنے کا, منع کرنے کا حکم دیا ہے لازمی طور پر کہ یہ نہیں کرنا, کس صورت میں نہیں کرنا. حکم کیا ہے اس کا؟ کہ جو اس کو نہیں کرے گا اللہ تعالی کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہے, ثواب ملے گا اسے, اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سزا کا مستحق ہے. یہ لکھ لیں, یہ تعریفات جو ہے بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے. اب مستحب کیا ہے؟ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ واجب سے ملتی جلتی ہے تھوڑا سا فرق کے ساتھ. ما امر بالشارع لا على وجه الالزام, شریعت نے حکم تو دیا ہے کرنے کے, لیکن لازمی طور پہ نہیں. کرو آپ کی مرضی, نہ کرو آپ کی مرضی ہے. یہ اس کی تعریف ہے مستحب. ہاں کھلا نہیں, یہ اس کا حکم ہے. تعریف کیا ہے؟ شریعت نے جس کا حکم دیا ہے کہ اسے کرنا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں. اب نوافل نماز ہے, نوافل شریعت نے ایک حدیث میں آئے کہ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھو, پہلا امر ہے, پڑھو 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 تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آخر میں فرمایا جو تم میں سے چاہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو نہ چاہے نہ پڑھے اور جو چاہتا ہے پڑھے. یعنی کیا ضروری ہے اس پہ عمل کرنا؟ ضروری نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. مستحب کا حکم کیا ہے؟ مستحب کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا اللہ تعالی کی رضا کے لیے وہ ثواب کا حقدار ہے, اور جو اس کو چھوڑے گا وہ ثواب سے مستحب کچھ ہاں ثواب سے تو محروم ہے وہ, لیکن گناہ ہے گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ بات گناہ اور ثواب کی ہے. اگر کرے گا ثواب اسے ملے گا, نہیں کرے گا ثواب سے ویسے محروم ہو گیا. لیکن کیا ثواب سے محروم ہونا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. اب دیکھتے ہیں مستحبات کیا ہیں. قضاء حاجت کے دور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہیں؟ نمبر ایک, الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء, صحرا میں کھلے میدان میں اگر کسی نے قضاء حاجت کرنی ہے تو وہ دور چلا جائے, لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے, جہاں پر وہ لوگوں کو نظر نہ آئے. اس کی دلیل جتنی بھی عام دلائل ہیں ستر عورہ کی, وہ سارے کے سارے دلائل ہیں اس میں کہ جب آپ کھلے میدان میں ہوں تو آپ دور چلے جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب وہ قضاء حاجت کے لیے کسی میدان کی طرف جاتے تو دور ہو جاتے. نمبر دو, ان یقول عند الدخول, حمام میں داخل ہوتے وقت یہ کہے بسم اللہ, یہ لفظ بسم اللہ. اور اس کے ساتھ اگر یہ شامل کر دے تو بہتر ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں. بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے میں داخل ہوتا ہوں. کوئی بتاتا ہے بسم اللہ کا فائدہ کیا ہے یہاں پر اس جگہ پہ؟ با جو ہے اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو مدد ہے اور برکت. ارے یہاں پہ کیا برکت ہے؟ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں, یہاں پر بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد میرے بھائی بہت ضروری ہے. انسان کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہے, پانی پہ مرضی سے پیتا ہے, لیکن نکالنا اس کے بس میں نہیں ہے. کبھی آپ نے اس مریض کو دیکھا جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو اور وہ اس پیشاب کو قطرے کے نکالنے کے لیے تڑپ رہا ہو, دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو ہم نے تو بہت دیکھا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی اس انسان پر. ایک قطرے کو نکالنے کے لیے وہ پوری دنیا دینا چاہتا ہے. تو اللہ کی مدد ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس ضعیف اور محتاج انسان کو قدم قدم پر اپنے رب کی ضرورت ہے, قدم قدم پر. اچھا, برکت کس لیے؟ جو وقت آپ اندر گزاریں گے وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی حاصل کرو اور برکت کی دعا بھی کرو کہ جلدی سے آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر پھر سے کر لیں. اچھا, ظاہر ہے کہ پہلے ہی ہے, کیونکہ داخل ہونے کے بعد, ہاں داخل ہونے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے آپ, حرام ہے. ہاں, عندہ کا مطلب ہے پہلے, عربی زبان میں عندہ یعنی پہلے. میں بتا رہا ہوں آپشن اس لیے کہ دو مختلف حدیثوں میں آیا ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ مستحبات ہیں, مستحب کا مطلب اچھا, اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں مستحب ہے. بسم اللہ اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دونوں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, ایک پڑھیں دونوں میں سے بہتر تو, لیکن کم بہتر ہے پہلے کی نسبت سے. اللہم, اے میرے اللہ, انی, بے شک میں, اعوذ بک, پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں, اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو ہی عظیم رب ہے, میں تیرا ہی محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ من الخبث والخبائث. الخبث جن, میل جن, والخبائث فیمیل جن, جن اور جنیاں دونوں سے, کہ اللہ تعالیٰ میں مجھے میری حفاظت کرے, میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں. توحید ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ بھی توحید ہے, اور اس دعا میں بھی توحید ہے میرے بھائی. اس توحید کے بغیر یہ انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا. جو شرک میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی زندگی نہیں, اللہ کی قسم جانور کی زندگی ان سے اچھی ہے. وجہ کہ جانور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی, لیکن ہمیں پتہ نہیں کیسے تسبیح کرتے ہیں. وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت. اور یہ بدبخت انسان ہے, عقل والا انسان, کبھی علی مشکل کچھ ہے, کبھی غوث حاجت روا ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس وقت بھی توحید کا یاد دہانی ہو رہی ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان کتنا کمزور اور ضعیف ہے, اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا. یاد رکھیں, انسان جتنا بھی پاور لے لے اس دنیا سے, جتنی بھی اسلحہ اکٹھا کر لے, جتنے بھی ایٹم بم بنا لے, وہ شر سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ وہ جن سے جن کو ایٹم بم سے نہیں اڑا سکتا. یاد رکھیں, اپنے رب کا محتاج ضرور ہے وہ. اور جنوں سے حفاظت کے لیے آپ کو ٹینک کی ضرورت نہیں پڑے گی, کلاشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, چند لفظوں کی ضرورت پڑے گی بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور بہت سارے لوگوں کو جو بد نظر لگی ہے یا جو آسیب ہوا ہے وہ حمام کے اندر ہوا ہے, بچوں کو خاص طور پہ. دعائیں نہیں پڑھتے ہمارے بچوں کو, گانے آپ کوئی گانا سن لیں, کوئی بھی آپ ترانہ سن لیں, کوئی بھی دنیا جہاں کی بات سن لیں, لیکن یہ نور, یہ احادیث کا نور بچوں کو کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بچوں کو کس کی غلطی ہے؟ یہ ہم نے یہ ماحول دیا بچوں کو, اور سوال ہمیں سے ہوگا قیامت کے دن. گانا گاتے ہو بچے داخل ہوتے, گانا گاتے ہو خارج ہوتے ہیں, سبحان اللہ. اپنے بچوں کو ہم خود جنوں کے حوالے کریں لو. اور دوسری جگہ جب سب سے زیادہ بد نظر لگتی ہے, جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ہاں, بازار, یعنی ملتے جلتے ہو سکتا ہے بازار میں بھی چلے, ٹھیک ہے, ایک بہت عام چیز ہے بھائی. ہاں, شادی اور بیاہ کے موقع پر, شادی اور بیاہ کے موقع پر اتنی زیب و زینت سے, اور یہ عورتوں میں خاص طور, میں بہنوں کو آگاہ کر رہا ہوں, عورتوں میں جو زیادہ بد نظر لگتی ہیں, اللہ کی قسم میں گھر ٹوٹے ہیں اور شادیاں ٹوٹی ہیں اس بد نظر کی وجہ سے, خاص طور پہ میاں اور بیوی, دولہا اور دلہن. پوری دنیا کو زیب و زینت اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن کیا حفاظت کے لیے کوئی دعا بھی پڑی؟ دعائیں کہاں پڑھنی ہوتی ہیں؟ خوشی کا موقع ہوتا ہے وہاں پر کہاں یاد ہوتی ہیں ایسی چیزیں؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن یاد رکھیں یہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے کہ پیشاب سے بچنا اور چغل خوری لوگوں کے لیے عام بات ہے, چھوٹی بات ہے لوگوں کے لیے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی کہ زیب و زینت فل میک اپ میں, فل زیب و زینت میں, اور تعجب ہے دولہے حضرات بھی میک اپ کرتے ہیں آج کل, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے بھائی. اچھا, فل میک اپ میں, اور جو دوسری غلطی کرتے ہیں, بعض وہ ٹیکے لگا دیتے ہیں, کالا ٹیکا, ٹیکا انجیکشن نہیں, ٹیکا یعنی کالا ٹیکا, کالا تل. ارے یہ کیا ہے؟ یہ بدرن سے بچنے کے لیے, ایک گڑے سے نکل دوسرے میں گر گئے. وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت سے دوری ہے. حدیث موجود ہیں, اب پڑھیں محدود بیان کر تو آخر میں. اور دوسری چیز, یہ دلہا دلہن اور عورتوں میں خاص طور پر ایسے ہوتا ہے, اور کئی کیسا ہیں, کئی کیسا ہیں, یعنی میڈیکلی دے آر پرفیکٹلی ویل, کچھ بھی نہیں, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو گئے. کیا وجہ تھی؟ بد نظر تھی, وہ دور ہو گئی. تو یہ میری یہ گزارش ہے بہنوں سے اور آپ ساتھیوں سے کہ جب آپ شادی پہ جائیں, پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کے لیے جائز ہے اگر وہ کرتی ہیں, عورتوں میں یہاں پر یعنی صرف عورتوں ہوں, مرد نہ ہوں غیر محرم, شریعت کی حدود کے اندر. اور اگر وہ اس کو ضروری سمجھتی ہیں تو دعا ضرور پڑھ لیں, اور یہ دعا بچوں کے لیے ضروری ہے. بچوں کو ہم شادیوں پہ لے جاتے ہیں خوبصورت کر کے, بہترین طریقے سے کٹنگ کر کے, بالوں کو, بچوں کے بالوں کو جل لگے میں نے دیکھی, جل لگاتے ہیں جل. عجیب سی بات نہیں, صحیح بات ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جیل تو ویسے بڑے نہیں, بچے بھی لگاتے, عورتیں نہیں صرف بچے بھی جیل لگاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی ایک تو ہوتے 8-10 سال کے, چلو تھوڑے سے بڑے ہیں بات چل سکتی ہے, اب 4-5 سال کے بچے نے جیل لگائی ہو, 6 سال کے بچے نے, اس کی کیا ضرورت ہے اس کی. اگر بچوں کو خوبصورت بھی کر دیا ہے, تیار بھی کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن آپ نے اپنے بچوں کو ان بیڑوں کے حوالے کر دیا ہے جو بد نظر لگانے سے گریز نہیں کرتے. بہت سارے بچے آئے ہیں کلینک میں, آئے ہیں تندرست, بالکل ٹھیک تھے, اچانک بالکل ایسے ہو گئے, ہڈی اور گوشت ہے, کچھ بھی نہیں, ہڈی اور یہ جلد ہے, نہیں بیچ میں گوشت نہیں ہے. روزانہ کلینک میں, روزانہ کلینک میں, ارے وجہ کیا ہے, انجیکشن لگا لگا کر بچے کا ستیہ ناس کر دیا ہے, آخر کب تک یہ کرو گے. جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب بچوں کو تیار کرتے ہو, کچھ پڑھتے بھی ہو, کیا پڑھنا ہوتا ہے, کیا پتہ بیچاروں کیا پڑھنا ہوتا ہے, یا آتے ہیں گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے, یا کوئی خاص قسم کے نگ ہوتے ہیں, یا سپیاں جو ہوتی ہیں یہ لٹکی ہوتی ہیں, یہ تمائم ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے. یعنی ایک تو شرعی طریقے کو چھوڑ دیا, پھر حرام طریقوں کو اپنا لیا, شیطان کے اور قریب ہو گئے, اور گھر شیطانوں کے گھر ہیں, شیطانوں سے بھرے ہوئے, فرشتے داخل نہیں ہوتے, یا تصویریں ہیں یا کتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر تو بہت کم ہے, بہت کم ہے الحمدللہ, لوگوں کے گھروں میں کتے بہت کم ہیں, ہمارے معاشرے میں تو کافی زیادہ ہے, اور کافر لوگ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہیں. تو گھر میں کتا اور تصویر اور فرشتے کہاں داخل ہوتے ہیں؟ ایک تو شیطان پہلے سے گھر میں ہے, پھر دعائیں سے ہم دور ہیں, پھر شرک اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے. تو کیا ہم اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قربان نہیں کرے تو اور کیا ہے؟ قربانی کے بکرے ہمارے بچے کیوں بنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنے بچوں سے تنگ آ گئے ہم لوگ, کیا تعجب کی بات ہے. دعا بہت آسان ہے, جو چاہے لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین کو یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا جانتا ہے کوئی؟ بسم اللہ, کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ, اعوذ بکلمات اللہ التامات. نہیں, یہ تو عام ہے, ایک خاص دعا ہے. مجھے بھلا دیا تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من كل شیطان وهامہ ومن كل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ, لیکن اعوذ بکلمات, انگلش میں لکھیں, اردو میں لکھیں, ہندی میں, کوئی مشکل نہیں, ایسے لکھیں جو آپ پڑھ سکیں. اعوذ بکلمات اللہ, بکلمات اللہ التامہ التامة من كل شيطان وهامة, من كل شيطان وهامة, ومن كل عين لامة, عين من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين وهامة ومن كل عين لامة. مشكلة هي دعاء, مشكلة لکھتے ہو, مشکل پڑھتے ہو, مشکل نہیں ہے. آپ لکھنا بند کر دیں, سنیں تو آپ کو یاد, تین دفعہ میں کہوں گا یاد ہو جائے گی. عین لامہ, لامہ جو ہے بد نظر سے بچنے کے لیے, بد نظر سے بچوں کو بچانے کے لیے. یہ اپنے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ بچوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. کون سا, کیا چیز؟ تلسم موتی. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ دان جلدی آنے کے لیے. سبحان اللہ. کیا میڈیکلی پروفڈ ہے یہ؟ نہیں, جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ وہی تمائم ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. ایک کڑے دیکھے, کڑے کون سے ہیں؟ ہاں, اسٹیل کے کہتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول. یہ جھوٹ ہے میرے بھائی, نہ بلڈ پریشر سے کنٹرول ہوتا ہے نہ شوگر سے ٹھیک ہوتی ہے. وہ رائے سے جوڑوں کا درد جاتا ہے, یہ صرف سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے. بعض لوگ استعمال کرتے ہیں, خوش ہو جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے. وہی لوگ شوگر کی گولی بھی کھاتے ہیں, بلڈ پریشر کی گولی بھی کھاتے, درد کی گولی بھی کھاتے ہیں. میں نے آج تک ایک مریض ایسا نہیں دیکھا جس کی شوگر 300 یا 400 تھی, اس نے اس کو استعمال کیا اور گولی بند کر دی. آج تک میں نے نہیں دیکھا. آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ آپ کو خیر دے, آپ کے پاس ایک مہینہ ہے, مجھے آ کے بتانا. ایک مہینہ پورا ہے آپ کے پاس. جس نے بھی استعمال کیا ہے شوگر کا مریض, آپ اسے کہیں کہ آپ دوائی نہیں کھاتے تو آپ شوگر کتنے آپ کی. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں, شیخ ابن باز کے فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی کالے دھاگے کی زمرے میں آتا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں بد نظر سے بچنے کے لیے, یہ بھی اسی میں آتا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر میڈیکلی کوئی چیز پروفڈ ہو کہ یہ صحیح ہے, یعنی کڑا آتا ہے اس جوڑ کے درد کے لیے, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, کوئی میگنیٹک اس میں فیلڈ ہے اس کے اندر, اس وجہ سے درد چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کڑا آپ نے یہاں پر پہنا ہوا ہے بازو میں, آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو رہا ہے, خون میں شوگر بھی کنٹرول ہو رہی ہے, اور آپ کے پورے جسم کا درد بھی جا رہا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. بایو میڈیکل ڈسک, ڈالر, ٹھیک
ہے.
نہ وہ ٹھیک, میں بات کو سمجھ گیا آپ کی بات میں. یہ جو باڈی کے ویوز ہوتے ہیں جن کی وہ بات کرتے ہیں, یہ آلٹرنیٹ میڈیسن کی بات ہو رہی ہے. آلٹرنیٹ میڈیسن وہ ہوتی ہے جو ایلوپیتھی کے علاوہ ہوتی ہے. ایلوپیتھی وہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ جس کو انگریزی دوائیاں کہتے ہیں, یہ ایلوپیتھی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ الٹرنیٹ میڈیسن ہے. اب یورپ امریکہ میں اس کا رواج زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں, ان دوائیوں سے تنگ آ چکے ہیں, ان کی بیماری اتنی بڑھ چکی ہیں, اب بےچارے لا علاج ہو چکے ہیں. یہاں سے مایوس ہو گئے ہیں وہ بےچارے. اب وہ اگلا سٹیپ ان کے پاس کیا ہے؟ پھر وہی پرانا ٹریڈیشن, پرانا زمانے کی طرف وہ جا رہے ہیں. جسم کی باڈی سے جو ویو نکلتے ہیں, کیا وہ بیماری کے ویوز ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے. شوگر کا مریض, بلڈ پریشر کا مریض, دل کا مریض, گردے کا مریض, جگر کا مریض, جتنی بیماریاں موجود ہیں, کیا یہ ویوز جو جسم سے نکلتے ہیں یہ ڈسک ان ویوز کو ختم کر کے بیماری کو درست کر دیتی ہے؟ تو ٹھیک ہے. لیکن ایسی ڈسک آج تک زندگی میں نے نہیں دیکھی. اگر ایسا ہوتا تو یہ میڈیسن بند ہو جاتی, ہم بھی گھر میں بیٹھ جاتے, یہی ڈسک بیچتے رہتے باہر, جیسے عام ڈسک بیچتے ہیں. میں چیک کروں گا, کوئی مشکل ہے مجھے ویب سائٹ دیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈسک ہے یہ تندرستی کے لیے عام حالات میں ہو سکتی ہے, بیمار کے لیے نہیں. یاد رکھیں, بیمار کے لیے نہیں. یعنی دیکھیں, اس وقت ہم بیٹھے ہیں میگنیٹک فیلڈ میں, یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, جانتے ہیں آپ. جسم کے اوپر اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں, اثرات ہیں, نیگیٹو اثرات ہیں سارے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ بتی بجا کر بیٹھے آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کے جسم کے ویوز جو ہیں ان کو بہتر کر دیتی ہے, ہی از رائٹ. کس نے کہا غلط ہے؟ لیکن کیا آپ کی بیماری, شوگر کی بیماری یا دل کی بیماری بتی بجانے سے چلی جاتی ہے, کمپیوٹر کو بند کرنے سے چلی جاتی ہے؟ نہیں. تو بات یہ ہے, وہ لوگ جو بھی ڈسک انہوں نے ایجاد کی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہوگی. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بیماری کے علاج کے لیے نہیں ہے, وہ ایک جسم کو بہتر کرنے کے لیے مختلف جو ویوز جن کا وہ ذکر کرتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم سے بھی نکلتے ہیں, ان کو درست کرنے کے لیے شاید وہ کہتے ہوں گے, اللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن بیماری کے علاج کے لیے میرے علم کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈسک کی صورت میں ہو, جو آپ کے ہر بیماری کا علاج ہو. بلکہ مجھے حقیقت لطیفہ نہیں ہے, یہ ہے کہ حقیقت یاد آ گئی ہے مجھے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا, سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ بکری اور بھیڑیا آپس میں کھیل رہے ہیں. تعجب ہوئے, بھیڑ تو بکری کو کھاتا ہے, یہ دونوں کھیل رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کوئی وجہ ہے, تھوڑا قریب ہوا تو اس نے بکری کے گلے میں کوئی چیز محسوس کی, دیکھی دور سے, جب قریب گیا تو بھیڑیا بھاگ گیا, دیکھا تو ایک چھوٹی سی تختی ہے, چھوٹا سا تختی گلے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, دعاء الحفظ, حفاظت کی دعا. وہ شخص کہتا ہے جو شخص یہ دعا پڑھے اس کو کوئی مصیبت کبھی آئے گی بھی نہیں. اس نے دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو یہ بانٹ دیا پیپر. کسی نے پوچھا اسے یہ کہاں سے ملا آپ کو, انہوں نے کہا مجھے اس بکری سے ملا ہے. نہیں نہیں حقیقت ہے میرے بھائیوں, اچھا بکری سے ملا ہے, تعجب کی بات ہے. سبحان اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اشرف الانبیاء والمرسلین, سید ولد آدم, احد کے دن دانت مبارک پہ چوٹ لگتی ہے, دانتوں کو ظالم توڑ دیتے ہیں, چہرے پر چوٹ لگتی ہے, کیونکہ یہ دعا نہیں آتی تھی. اگر کوئی دعا ایسی حفاظت کے لیے ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محروم کرتے اس دعا سے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت, اپنے پیارے نبی کو تو یہ دعا نہیں دی, ایک بکری کو یہ دعا دے دی. یہ گستاخی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لیکن بعض صوفی حضرات نہیں جانتے, وہ یہی جانتے کہ ذکر ہے اللہ کا, کوئی بھی ذکر ہے, حفاظت کا ذکر ہے, یہ استعمال کرو. فلاں شخص نے اس ذکر کو پڑھا 50 سال تک کوئی مصیبت نہیں آئی, فلاں شخص نے اس کو پڑھا وہ 30 سال تک اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی. میرے بھائیو, یہ جو ذکر ہے یہ عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. عبادت مشروع بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اور صرف بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. تو یہ جتنی بھی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ صرف لوگوں کا مال کھانے کے لیے باطل سے. اور رہے گی یہ دوسری بات, ڈس کی بات انشاءاللہ مجھے بتانا, میں دیکھوں گا انشاءاللہ, مزید تفصیل دیکھیں گے. اس ڈسک کے بارے میں؟ اچھا,
میں بھی گیا تھا اس کو, یہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ موبائل کو اگر آپ کسی پاکٹ میں رکھے ہو, آپ اسٹرینتھ چیک کریں تو ویکر پورشن نظر آتا ہے. آج جو ہے ایسے انگلی کرتے ہیں اور ایک دو انگلیوں سے اس ہاتھ کو نیچے اتار دیتا ہے, اسٹرینتھ ہے باڈی میں کم رہتی ہے. اسی جگہ پہ موبائل رکھتے ہوئے بائی ڈسک کو رکھیں آپ, تو پھر اس کے لیے اس کی وہ باڈی اسٹرینتھ جو ہے اسٹرانگ رہتی ہے.
اس میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس میں بیماری کا علاج نہیں ہے.
ویسے بتاتے ہیں کمرشل اس طرح سے جو ہے کچھ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لیے, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑ کے جو ہے
جیسا
وہ چیز ویسے نظر آئی کہ وہ سب کچھ پوائنٹس ہیں جن کا سائنٹیفکلی کے دوران معلومات تو یہ ہوگی.
ٹھیک,
جیسا آپ بتا رہے ہیں باڈی ویکنیس یا اس کے ویوز کے اوپر جو کنٹرول ہے لیکن وہ نہیں ٹریٹمنٹ وغیرہ.
اللہ کو جزا خیر. شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں, مستحب مستحبات میں سے تقدیم الرجل اليسرى عند دخول الحمام واليمنى عند الخروج منه. حمام میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں کے کرنا ہے, اور خارج ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں, اور خارج ہوتے ہوئے دایاں پاؤں. اور تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, تصویر ہے آپ کے لوگوں کے پاس, تصویر میں دیکھیں. یقدم الرجل یسرا عند دخول الحمام, حمام کے داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اور خارج ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے. اس کی دلیل میں یعجبہ التیمم, بارک اللہ فیک, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے کہ دائیں چیز کو استعمال کرنا اچھی چیز کے لیے, ہمیشہ دائیں ہاتھ دایاں پاؤں استعمال کرتے. اس کی دلیل عموم ادلت فضل التیمم, فضل التیمم کی جتنی بھی التیمم کی فضیلت دلائل ہیں وہ اس پوائنٹ کی دلیل ہیں. نمبر 4, شیخ صاحب فرماتے ہیں غسل الید بالصابون عند الانتهاء, جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو صابن سے ہاتھ دھو لیں. ارے صابن زمانے میں ہوتا تھا کیا؟ صابن ہوتا تھا؟ صابن نہیں تھا، مٹی ہوتی تھی، دیوار پہ ہاتھ لگاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دیوار سے یا مٹی سے ہاتھ صاف کر لیتے، پھر پانی سے دھوتے. تو یہاں پر کیونکہ صابن موجود ہے تو صابن مٹی سے قیاس کرتے ہوئے آپ صابن سے ہاتھ دھونا مستحب ہے. نمبر پانچ، ان یقول عند خروج غفرانک، نکلتے وقت دایاں پاؤں تو آپ نے کیا، اب کیا پڑھیں گے؟ غفرانک. نکلنے کے بعد، اندر نہیں، جب نکل جائیں گے آپ پڑھیں گے غفرانک. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، ہم تیری مغفرت کے اور تیری معافی کے محتاج ہیں. چلے بارک اللہ فیک، یہ وجہ ہے، حکمت اس میں. ہم کیوں کہیں غفرانک؟ کیونکہ جتنی وقت، جتنی دیر ہم نے اندر گزارے، اللہ کا ذکر تو نہیں کر سکے ہم، تو مومن جو ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنی وقت آپ کا ذکر نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. حالانکہ اس کی معافی تو موجود ہے، کیونکہ یہ قضائے حاجت ہی اس کے اپنے بس میں نہیں، اس نے جانا تو تھا. لیکن یہ فضیلت ہے اس دین کی، دیکھیں جب آپ خارج ہوتے ہیں تو اپنے رب کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ ما یکرہ اور استنجا استجمار بات کریں گے. پچھلے درس میں ایک سوال تھا بہن کا، میں جواب نہیں دے سکا، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. اگر کسی مسلمان کو زبردستی اللہ کے علاوہ کسی اور طاغوت کو سجدہ یا پوجا یا کوئی اور عبادت کروائی جائے، کیا زبردستی کی حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ دلیل دیں قرآن اور سنت سے. جزاکم اللہ خیرا. وجزاک اللہ خیرا. یاد رکھیں، اکراہ کی حالت میں، زبردستی کی حالت میں کوئی حکم شرعی نہیں لگتا. مکرہ کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ کسی کفر عمل کا ارتکاب کرتا ہے اکراہ کی حالت میں، زبردستی کی حالت میں. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ نحل آیت نمبر 106 میں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، الا یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ تو کافر نہیں ہوگا، یعنی اس پر کوئی حرج نہیں. لیکن جس کا دل کفر پر مطمئن ہے اور اس نے کفر اختیار کیا ہے تو وہ کافر ضرور ہے. اور ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے اس آیت کی شرح میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اس آیت کی شان نزول میں ایک قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کافر نے پکڑا اور شدید تکلیف پہنچائی، اور یہ زبردستی کہلوایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شان میں کچھ ایسے الفاظ کہو جو اچھے نہیں ہیں، برے الفاظ کہو. تو مجبوری کی حالت میں انہوں نے کچھ کہا، پھر انہیں چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روتے ہوئے، کہ مجھے لوگوں نے، کافروں نے، ظالموں نے مجبور کیا اور میں نے اسے کہہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دل کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میرا دل تو ایمان سے مطمئن الحمدللہ. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوبارہ کرے تم بھی دوبارہ ایسے کہنا. سبحان اللہ، دیکھ رحمت دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی زبردستی ہے کوئی، تو زبردستی میں کوئی بھی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا اس طریقے سے. بعض کیا بعض جگہوں پر، حمام کے اندر، باتھ روم کے اندر،
ٹوائلٹ بھی ہوتا،
جی 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 بسم اللہ زبان سے پڑھیں، دل کے اندر پڑھنے آپ، جی ہاں، دل کے اندر ذکر کر، کوئی حرج نہیں ہے.